اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین, پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم تعزیت پیش کرنا چاہیں گے فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے. ناظرین, آج ہم جن اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے ان میں سر فہرست ہے ایران میں منایا جانے والا سامراج کی مخالفت کا قومی دن. یہ انتہائی اہم دن ہے اور بہت سے واقعات اس سے وابستہ ہیں. اسلامی انقلاب کی تاریخ کا یہ انتہائی اہم دن ہے. اس پر گفتگو کے لیے ہم نے ایران کی حزب مؤتلفہ پارٹی کے مرکزی رہنما جناب حمید رضا ترقی صاحب کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. جناب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم. حمید رضا ترقی صاحب, گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ 13 آبان 4 جون کے روز جو واقعہ تہران میں رونما ہوا کہ طلبہ نے امریکی سفارت خانے پر, جو سفارت خانہ نہیں بلکہ جاسوسی کا مرکز بن گیا تھا, قبضہ کر لیا, اور اس کے بعد متعدد واقعات یہ کے بعد دیگرے رونما ہوئے. آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ اس واقعے کی, طلبہ کے اس اقدام کی وجہ کیا تھی اور وہ حالات کیا تھے جس میں طلبہ نے یہ اقدام کیا, اس پر روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سلام بے,
میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
به نظر میرسه که
یکی ایسا لگتا ہے کہ
دلائل و علل
انقلاب کے بعد تہران میں امریکہ کے سفارت خانے یا جاسوسی کے سینٹر کو تسخیر کرنے کا ایک سبب یہ تھا
حضرت امام رضوان اللہ تعالی
کہ امام خمینی قدس سرہ نے 1342 یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 15 برسوں قبل بھی امام خمینی نے یہ فرما دیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ ہمارے ملک کے سارے مسائل, ساری مشکلات کا سبب امریکہ ہے. اور امام خمینی کو جو ایران سے ترکی اور عراق کی طرف جلا وطن کیا گیا تھا, اس کا سبب یہ تھا کہ امام خمینی نے کیپیچولیشن قانون کی شدید مخالفت کی تھی اور ابتدائے تحریک اسلامی سے امام خمینی قدس سرہ نے اس بات پر تاکید کی تھی کہ امریکہ ہمارے مسائل کا باعث ہے. کیونکہ آپ اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہر طرح سے ایران کے امور میں مداخلت کر رہا تھا اور بھرپور طرح سے ظالم شاہی حکومت کی حمایت کر رہا تھا, اور اس نے جو ہے وہ ایران کو صہیونی حکومت کے ایک حامی مرکز کے طور پر تبدیل کر دیا تھا, اور امریکہ نے شاہ کو علاقے کا ایک طرح سے غنڈا بنا دیا تھا. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے یہ اقدامات مکمل طرح سے دین مخالف اور عوام مخالف تھے, جس سے عوام میں امریکہ کے خلاف بڑی نفرت پیدا ہوئی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ ہمیشہ سے شاہی حکومت کا حامی تھا. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد یہ واضح طور سے ثابت ہو گیا کہ انقلاب کے خلاف جتنی کوششیں ہو رہی ہیں, اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کی, عوام کو ناکام بنانے کی جتنی کوششیں ہو رہی ہیں, وہ سب کی سب تہران میں امریکہ کے سفارت خانے کے تحت ہیں. امریکہ نے علیحدگی پسندوں کی حمایت کی، امریکہ نے دہشت گردوں کی حمایت کی، یعنی ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد جتنے مسائل پیش آئے اسلامی انقلاب کے خلاف، وہ سب کے سب امریکی سفارت خانے سے حمایت پا رہے تھے، اور امریکی سفارت خانہ ان ساری چیزوں کی حمایت کر رہا تھا۔ لہذا یہ بات بہت زیادہ واضح ہو چکی تھی کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند مہینوں بعد جو اسلامی انقلاب کے خلاف شدید ترین اقدامات ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ شاہ کو واپس لانا چاہتا ہے اور اسلامی حکومت کو گرا کر دوبارہ ایران میں اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی گئیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ واضح طور سے دیکھی گئیں کہ ان کو ہدایت دینے والا، ان کی منصوبہ بندی کرنے والا یہ سب امریکہ ہی ہے۔ تو ہمارے رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی اور ہمارے انقلابی عوام نے یہ اچھی طرح درک کر لیا تھا کہ یہ امریکہ کا سفارت خانہ ہے، لہذا اس فساد کی جڑ کو میخوام از شما بپرسم کہ
یہ انتہائی اہم اقدام طلبہ کی طرف سے انجام پایا، یونیورسٹی کے طلبہ اس میں پیش رہے اور آگے، اور اتنا سنجیدہ اقدام ان کی طرف سے ہوا کہ جس کے اثرات بڑے دور رس اور نتائج بہت اہم رہے۔ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟
خوب،
جی ہاں، یہ فطری سی بات ہے کہ اسلامی انقلاب کے حامی صرف علماء نہیں ہیں، بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی انقلاب کی حمایت کرنے والی ساری ملت ہے، ملت کے سارے طبقے ہیں، اور ملت کے ہر فرد انقلاب کا حامی ہے، لیکن ہمارے طلبہ، یونیورسٹیوں کے طلبہ انقلاب کے فرنٹ لائن میں تھے، انہوں نے جس طرح سے شاہ کی حکومت کے خلاف فرنٹ لائن میں جد و جہد کی، اسی طرح سے وہ دوسرے محاذوں پر بھی فرنٹ لائن پر تھے، اور ہمارا جو یہ انقلاب ہے وہ دراصل صرف شاہی حکومت کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ہمارا انقلاب سارے سامراج اور عالمی استکبار کے خلاف تھا اور ہے۔ لہذا ہمارے انقلاب نے اس کی جڑ تو اکھاڑ پھینکی، لیکن ہمارا ہدف جو ہے وہ ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرانا ہے اور اسلام کا پرچم لہرانا ہے۔ ہمارے انقلاب کا ہدف ساری ستم دیدہ قوموں کو ظلم سے نجات دلانا ہے، اور ہمارا انقلاب یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مسلم امہ کی ساری پریشانیاں مسلم امہ اور ان کے ملکوں پر سامراج اور ان کے پٹھوں کا قبضہ ہے، لہذا ہم نے اپنے
حمید رضا ترقی صاحب ایک میں نے بیان پڑھا آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای رہبر انقلاب کا، کہ اسلامی انقلاب نے ایران کو شاہی نظام سے نجات دلائی، اور یہ 4 نومبر کے واقعے نے ایران کو امریکہ کے تسلط سے باہر نکالا۔ آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟
همینطوره، یعنی
جی ہاں، آپ نے صحیح کہا ہے، یہ بات بہت صحیح ہے، اور ہم نے جو انقلاب کو دو مرحلوں میں بانٹا ہے اور ہم نے اسے آگے بڑھایا ہے، پہلا انقلاب کا مرحلہ ہمارا یہ تھا کہ رہبر انقلاب اسلامی کبیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت کا پہلا وہ مرحلہ تھا جس میں امام نے اس ایران کو ظالم شاہی حکومت یعنی امریکہ کی پٹھو حکومت سے نجات دلائی، اور اس کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام جو کہ بھرپور اسلامی نظام ہے اس کو قائم کیا۔ دوسرا مرحلہ ہمارے انقلاب کا یہ تھا کہ ایران کو امریکہ سے نجات دلائی گئی، امریکہ کی مداخلت سے نجات دلائی گئی اور امریکہ کے تسلط سے نجات دلائی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب کی کامیابی سے 15 برس پہلے رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو ملک بدر کیا گیا تھا، تو امام خمینی نے ایران واپس آ کر امریکہ کو نکال باہر کیا اور اسے ایران سے باہر پھینک دیا۔ اس طرح اسلامی جمہوریہ ایران کی ملت مسلمان اس کو امریکہ کے تسلط سے نجات حاصل ہوئی ہے، اور یہ ملت امریکہ کے تسلط سے نجات حاصل کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہوئی، اور حقیقی معنی میں ایران کے امور سے امریکہ کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور اس کے بعد امریکہ نے باہر سے ہمارے خلاف
نقطہ یہ ہے کہ امریکہ نے انقلاب کامیاب ہو جانے کے بعد اپنی کوششیں جاری رکھیں کہ کسی طرح سے حالات اس کے حق میں مڑ جائیں، لیکن امریکہ کو ظاہر ہے یہاں سے باہر جانا پڑا چونکہ انقلاب کے رہبر اور انقلابی عوام پوری طرح بیدار تھے اور ان کو کسی بھی مرحلے پہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک طویل سلسلہ شروع کیا ایران کے خلاف معاندانہ اور مخاصمانہ اقدامات کا، اس پر روشنی ڈالیں گے۔
ہم تو کہ اشارہ کردید،
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا،
بعد از اینکہ آمریکایی‌ها
جب امریکہ کو ایران سے نکال باہر کر دیا گیا اور اس کی ساری مداخلتیں ختم کر دی گئیں، تو امریکہ نے اسلامی انقلاب کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع کی۔ اس نے سب سے پہلے انقلاب مخالف گروہوں کو اکسانا شروع کیا، ان کی حمایت کی، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت نے بڑی دانشمندی سے ان علیحدگی پسند گروہوں کو ناکام بنا دیا، لیکن ان گروہوں نے ایک طرح سے جو ہے وہ بازرگان کی حکومت جو عبوری حکومت تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا، لیکن انقلابی فورسز نے، انقلابی مخلصین نے اس سازشانہ تسلسل کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ دوسری سب سے بڑی سازش امریکہ کی یہ تھی کہ اس نے عراق کے خونخوار ڈکٹیٹر صدام کے ہاتھوں ایران کے خلاف بھرپور جنگ شروع کروائی، یہ مسلط کردہ جنگ جو 8 سال تک جاری رہی، بڑا اس میں نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایران کے جتنے اثاثے تھے ان سب کو بلاک کر دیا، اس کے بعد ایران کی جو ہے وہ مسافر ایئر بس کو میزائل کا نشانہ بنایا، اس کے علاوہ ایران میں مختلف فوجی بغاوتیں کرنے کی شروع کی، کودتا کرنے کی کوششیں کی، اور منافقین یعنی ایم کے او کے دہشت گرد گروہ کی بھرپور حمایت کی، اسی طرح سے پژاک اور چھوٹے موٹے دیگر اور دہشت گردانہ گروہوں کی حمایت کی، اور تبس کا حملہ جو آپ کو یاد ہے وہ کیا، اور مجموعی طور سے آج بھی سازشیں کر رہا ہے، لیکن جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس نے ایران پر طرح طرح کی اقتصادی پابندیاں لگائیں، اس طرح انسانی حقوق کے بہانے جو ہے وہ ایران کے خلاف قراردادیں پاس کی، اور ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ اس نے ایران کے خلاف ہمگیر طریقے سے سافٹ وار شروع کر دی اور ہر طرح سے جو ہے وہ ایران کو سازشوں کا شکار بنایا. اسی طرح سے دسیوں ٹی وی اینڈ ریڈیو چینلز شروع کیے جو 24 آورز ایران کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے معاندانہ اقدامات امریکہ کے نہ صرف کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ان اقدامات کی صورت میں اسلامی جمہوریہ ایران کی قوم بڑی کامیاب ہوئی.
ناظرین, دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں سیاسی امور کے تجزیہ نگار محمد احمد کاظمی صاحب. جناب السلام علیکم, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے.
وعلیکم السلام
محمد احمد کاظمی صاحب. جی محمد احمد کاظمی صاحب, گفتگو ہو رہی ہے سامراج کی مخالفت کے قومی دن کے موضوع پر. یہ کہ ایران میں انقلاب کامیاب ہوا, اس کے 7-8 مہینے کے بعد طلبہ نے, ایرانی طلبہ نے یونیورسٹی کے ایک اہم اقدام کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے پر جو جاسوسی کا مرکز بن چکا تھا قبضہ کر لیا, اور ایران میں امریکہ کی ریشہ دوانیوں کا وہیں سے خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد سے امریکہ نے ایران کے خلاف معاندانہ اقدامات کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا جو اب تک جاری ہے, لیکن ایران کی پیش رفت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور اسے روکا نہیں جا سکا ہے. آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انقلابی طلباء نے جو اقدام کیا وہ نہایت ضروری تھا انقلاب کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اس میں اگر ایسا نہ ہوتا تو سفارت خانے کے ذریعے, یعنی امریکی سفارت خانے کے ذریعے ایران کے انقلاب کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رہتا جس میں بہرحال مشکلات سامنے آ سکتی تھیں. اور جس قسم کے دستاویزات سفارت خانے سے ملے, جس قسم کے افراد وہاں پر موجود تھے, اس سے یہ واضح طور پر سامنے آ گیا تھا کہ انقلاب کے خلاف امریکی سفارت خانہ باقاعدہ سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. اور مجھے اپنا ایک تجربہ یاد آتا ہے کہ ایک بار لندن میں ایک تھنک ٹینک چیٹم ہاؤس ہے, وہاں ایک امریکہ کا نائب وزیر خارجہ, اس نے نائب وزیر خارجہ نے بتایا کہ دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کا ایران سے سفارتی تعلق ہے جبکہ امریکہ کا نہیں ہے, اور وہ اس سے بہت پریشان تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفارت خانے پر جو قبضہ تھا انقلابی طلباء کا وہ نہایت ضروری تھا, اور اسی کی وجہ سے اب تک انقلاب کامیابی سے آگے گامزن ہے باقاعدہ.
جی بہت شکریہ حمید رضا ترقی صاحب. میں اب یہ چاہوں گا کہ یہ واقعہ ایران میں جو انقلاب آیا, ظاہر ہم اس کو دہرایا جاتا دیکھ رہے ہیں, اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمل دہرایا جا رہا ہے مختلف ممالک میں, اور جس طرح ایران کو ڈکٹیٹر سے نجات ملی تھی پہلے, اسی طرح علاقے کے کئی ملکوں کو ڈکٹیٹر سے نجات مل چکی ہے, ایک اور مرحلہ سامراجی طاقتوں سے نجات کا ان کے سامنے باقی ہے. آپ کیا تبصرہ کریں گے ان ملکوں کے لیے, کیا درس اور کیا سبق ہے اس واقعے میں؟
خوشبختانہ
بڑی خوشی کی بات ہے کہ علاقے کی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور ملت ایران کے ٹھوس مواقف جو سامراج کے مقابل لیے گئے ہیں, اس سے سامراج کی تسلط پسندی اور توسیع پسندی میں کمی آئی ہے, اور اس کا جواب دیا ہے ملت ایران نے اپنے ٹھوس اقدامات سے. اور در حقیقت جو اسرائیل کی حمایتیں ہوتی رہتی ہیں اس پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے جو حقائق سے پردے ہٹائے ہیں اس سے ساری دنیا واقف ہو رہی ہے کہ امریکہ کا حقیقی چہرہ کیسا ہے، اور وہ سارے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اور علاقے کی قومیں بھرپور طرح سے یہ سمجھ گئی ہیں کہ امریکہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور قوموں کا جو یہ انقلاب ہے اس کی ایک وجہ امریکہ کی حقارت آمیز پالیسیاں بھی ہیں، اور ملت مصر نے جو کئی دہائیوں تک امریکہ کا پٹھو بنا رہا تھا، ملت مصر یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کا ساتھ دینے سے اسے کسی طرح کی ترقی نہیں ہوئی ہے، لہذا انہوں نے دیکھا کہ ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم پچھڑے رہیں گے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کا اسلامی انقلاب اس بات کا باعث بنا کہ ساری قومیں بیدار ہوں اور اپنی پٹھو حکومتوں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس کے نتیجے میں سامراج کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی بیداری جو ہے وہ یورپ اینڈ امریکہ میں بھی دیکھی جا رہی ہے، اسلامی ملکوں میں جو ہے وہ اسلامی بیداری کی تحریک آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور امریکہ اینڈ یورپ میں آپ وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو نامی تحریک کو دیکھ رہے ہیں، اسلامی قومیں بھی عدالت چاہتی ہیں اور وہ بھی۔
محمد احمد قاسمی صاحب، جناب ایران میں یہ جو واقعہ پیش آیا، میں نے یہی سوال حمید رضا ترقی صاحب سے کیا، آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اس واقعے میں طلبہ نے جو کردار ادا کیا اور جس طرح سے سامراج کے حربوں کو ناکام کیا، اس میں کیا سبق ہے علاقے کے ان ملکوں کے لیے جہاں ابھی تازہ انقلاب آئے ہیں، جیسے مصر ہے، تیونس ہے، لیبیا، اور پھر کچھ ممالک میں اور انقلابی سرگرمیاں جاری ہیں؟
جی ہاں، میں خاص طور پہ مصر کے بارے میں ضرور کہوں گا کہ وہاں امریکی حکومت اور حتیٰ کہ اسرائیل بھی متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلوں کو، جس میں خاص طور پر حالیہ دور میں جب رفاہ چوکی جو غزہ کے لیے کھلتی ہے وہ کھولی گئی عوامی مطالبے کے مطابق، اور محض دو تین دن کے بعد اس کو بند کر دیا گیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوا کہ امریکہ کا اثر وہاں کی جو عبوری حکومت ہے اس وقت فوج کے ہاتھ میں، وہ کافی متاثر ہو رہی ہے امریکہ کے مداخلت سے، اور ابھی جو فلسطینی کچھ قیدیوں کو ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے رہا کرنے کا بھی کی بھی جو خبریں آئی ہیں، اس سے بھی یہ انداز ہو رہا ہے کہ مصر میں جو اس وقت فوجی حکومت ہے، عبوری حکومت، وہ بھی امریکہ سے بہرحال متاثر ہے، اور لیکن میرا خیال ہے کہ ان سبھی ملکوں میں، ٹونیشیا میں اور مصر میں اور لیبیا میں، ان ملکوں میں عوام کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور امریکی سفارت خانے اکثر ممالک میں جو خفیہ کارروائیاں ہیں، خفیہ اطلاعات اکٹھا کرنے کی کارروائیاں ہیں، وہ کرتی رہتی ہے، اور جس ملک میں بھی ان کے روابط بہتر ہوتے ہیں اس میں سفارت خانے میں جو عملہ ہے اس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں مثال کے طور پر ہندوستان کے لیے بھی بتاؤں گا کہ پچھلے چند سالوں میں امریکی سفارت خانے کے عملے میں بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بہرحال ان عرب ممالک میں جہاں جہاں عوام اپنی حکومتوں کے خلاف انقلاب میں کامیاب ہوئی ہے انہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔
ناظرین، آپ نے تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے۔ ایران کا 4 نومبر کا واقعہ انتہائی سبق آموز ہے، اور خاص طور سے اس کی اہمیت اس دور میں اور زیادہ، اس لیے کہ کئی ملکوں میں انقلاب آ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایران کے کامیاب انقلاب کا ایک نمونہ ہے اور اس کے واقعات ہیں۔ ناظرین اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور دونوں تجزیہ نگاروں سے ہم اجازت چاہیں گے اسی کے ساتھ، اور بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امریکی سامراج کے مقابلے میں ملت عراق کی استقامت کو اس ملک کی تاریخ کا سنہری باب قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عراقی کردستان کے سربراہ مسعود بارزانی کے ساتھ ملاقات میں امریکی دباؤ کے مقابلے میں ملت عراق کی استقامت کو اس ملک کی تاریخ کا ایک سنہری باب قرار دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اتوار کے روز ہونے والی اس ملاقات میں عراقی عوام کے مختلف طبقات کی جانب سے غاصب امریکی فوجیوں کے لیے عدالتی تحفظ کی فراہمی کی مخالفت اور عراق سے امریکہ کی پسپائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عراق میں امریکہ کی سیاسی و فوجی موجودگی اور وائٹ ہاؤس کے دباؤ کے باوجود عراقی عوام نے، جن میں کرد، عرب، شیعہ اور سنی سبھی شامل ہیں، امریکہ کو منفی جواب دیا ہے جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عراق کی سلامتی اور استحکام پر قائد انقلاب اسلامی کی تاکید اور عراق کی مختلف اقوام اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان اچھے تعلقات اور ان کے درمیان پائے جانے والے پرامن بقائے باہمی کے جذبے پر قائد انقلاب اسلامی کی جانب سے کیے جانے والے اظہار مسرت سے دو بنیادی باتوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ملت عراق نے اپنے ملک پر امریکہ کے 8 سالہ قبضے کے دوران بہت سی سختیاں اور تکالیف برداشت کی ہیں، لیکن ان تمام سختیوں اور مصائب و آلام کے مقابلے میں ان کی استقامت اور ثابت قدمی نے عراق کو شدید ترین طوفانوں سے بچا کر ساحل نجات پر پہنچا دیا ہے، اور اس مقصد کا حصول سازشوں کے مقابلے میں ملت عراق کی ہوشیاری اور اس کے اتحاد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے قائد انقلاب اسلامی نے عراق میں موجود تمام مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان اتحاد کو اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے باعث مسرت قرار دیا ہے۔ دوسری بنیادی بات کا تعلق عراق سے غاصب امریکی فوجیوں کی پسپائی کے بعد اس ملک کے حالات ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ملت عراق کے دشمن مشکلات کھڑی کریں گے، جس طرح وہ اب بھی کر رہے ہیں۔ عراق پر قبضے کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، لیکن کلدم باس پارٹی کے عناصر اور دوسرے دہشت گرد گروہوں نے بم دھماکوں اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، جس کا مقصد امریکہ کو خطے میں طویل المدت تک کے لیے موجودگی برقرار رکھنے کا بہانہ فراہم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد انقلاب اسلامی نے ایک نئے عراق کی تعمیر کے لیے عراق کے تمام اقوام اور مذاہب کے اتحاد کو ضروری قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی متحدہ اور مستحکم عراق کی حمایت کرے گا، کیونکہ عراق کی فوری تعمیر نو بہت ضروری ہے تاکہ عراق کو کھویا ہوا وقار پھر سے حاصل ہو سکے۔ دریاسنا عراقی کردستان کے ایران کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں، جن کی وجہ تہذیبی، مذہبی، قومیتی اور خاندانی رشتے ہیں۔ ایران عراق کے ساتھ ہر سطح پر اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، جس کے لیے تعلقات میں توسیع کی ضرورت ہے، اور یہ مقصد باہمی ارادے پر توجہ دیتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے خلاف کیے جانے والے دہشت گردانہ اقدامات پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ دہشت گرد گروہ عراق کی سرزمین سے ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے ہیں، جو دونوں ممالک کے باہمی تعاون کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اس رکاوٹ کو دور کیا جانا ممکن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے ساتھ مسعود بارزانی کے مذاکرات سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہمسایہ ہونے کے ناطے بہت جلد ایران اور عراق کی سرحدیں ایک دوسرے کے لیے محفوظ ترین سرحدوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ مسعود بارزانی نے قائد انقلاب اسلامی کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ ملت عراق اسلامی جمہوریہ ایران کو ایک ایسا دوست ملک سمجھتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ مسعود بارزانی نے یہ بھی کہا کہ عراق کے تمام مذاہب اور اقوام کو اپنی کامیابی اور سربلندی کے تحفظ کی کوشش کرنا چاہیے، اور یقیناً اس حوالے سے بھی ہمیں ہمیشہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔
ناظرین، عراق جسے آمرانہ حکومت سے نجات مل چکی ہے اور جو سیاسی استحکام اور جمہوریت کے راستے پر گامزن ہے، ہمسایہ ممالک کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے، لیکن ان حالات میں سعودی عرب، جو کہ عراق کا ہمسایہ ملک ہے، ایک خاص روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب نے اب تک اپنے سفارتی عملے کو عراق میں تعینات نہیں کیا ہے، یعنی سعودی عرب کا سفیر آج تک عراق میں موجود نہیں ہے، نہیں پہنچا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور سعودی عرب کے اس پالیسی کے کیا مضمرات اور کیا اہداف ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
جب سے عراق میں وزیر اعظم نوری المالکی کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے، سعودی عرب نے ہمیشہ اس ملک میں فرقہ واریت اور بدامنی کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے. سعودی عرب نے تو عراق سے سفارتی تعلقات کی بحالی سے بھی تاحال گریز کیا ہے اور اب تک اپنا کوئی بھی سفیر عراق روانہ نہیں کیا، یہاں تک کہ سعودی عرب کا نچلے درجے کا سفارتی افسر بھی عراق میں موجود نہیں ہے. یہ ایسے وقت میں ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کے عراق مخالف گروہوں، خاص طور پر کالعدم باز پارٹی کے عناصر ہی نہیں بلکہ دہشت گرد گروہوں کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب کیوں عراقی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بجائے باز پارٹی کے بچے کچھ عناصر اور نوری المالکی حکومت کے مخالفین کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے؟ سعودی عرب کیوں اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ عراق میں قومی اتحاد اور ملی وحدت کے راستے میں روڑے اٹکائے اور اسے حقیقت کا روپ نہ دھارنے دیا جائے؟ اس بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت عراق میں جمہوریت کے قیام، امن کی بحالی، سیاسی استحکام اور قومی اتحاد کو اپنے حق میں بہتر نہیں سمجھتی. سعودی عرب کی حکومت مسلمانوں کے درمیان تفریق کی قائل ہے اور وہ سنی اور شیعہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر کے سنی مسلمانوں کی قیادت کی دعوے دار اور شیعہ مسلمانوں کا خود کو مخالف سمجھتی ہے. کیونکہ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں شیعہ مسلمان آباد ہیں، آل سعود حکومت کو تشویش ہے کہ ملک کی سرحدوں کے قریب ایک کامیاب شیعہ حکومت کا قیام بدامنی کا باعث بن سکتا ہے. آل سعود حکومت کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر عراق ایک مستحکم، متحد اور جمہوری ملک میں تبدیل ہو گیا تو اس سے سعودی عرب میں حریت پسندانہ رجحانات زور پکڑ جائیں گے. سعودی عرب اسی وجہ سے ہر ممکن طریقے سے عراق کی قومی وحدت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. عراق میں ایک مضبوط اور جمہوری حکومت کے قیام میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، مختلف صوبوں میں علیحدگی پسندی کی تحریکوں کو ہوا دینا، قومیتی اختلافات پیدا کرنا، فرقہ وارانہ منافرت پھیلانا، ایسی اسٹریٹجی ہے جس پر سعودی عرب اور عراق کے سارے دشمن مل کر عمل درآمد کر رہے ہیں تاکہ عراق کے حصے بخرے کیے جا سکیں. امر واقع یہ ہے کہ سعودی عرب ہی نہیں جو عراق کی قومی وحدت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ امریکہ، صہیونی حکومت اور مغربی ممالک بھی عراق اور خطے کے دوسرے ملکوں کی قومی وحدت کے مخالف ہیں. یہ سب کچھ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے کہ عراقی وزیر اعظم نوری المالکی مسلسل قومی وحدت اور ملی یکجہتی پر زور دیتے چلے آ رہے ہیں. عراق کی مرکزی حکومت، صوبائی کونسلیں اور عراق کے مختلف سیاسی دھڑے بھی عملی طور پر اس بات کا ثبوت پیش کر چکے ہیں کہ وہ باہمی سیاسی اور قانونی اختلافات کے باوجود قومی وحدت، ملی یکجہتی اور ملک کی عرضی سالمیت کے معاملے پر پوری طرح سے متفق ہیں.
ناظرین، ہندوستان میں کالا دھن وطن واپس لانے کا مسئلہ حالیہ کچھ عرصے سے بہت گرم ہے اور اس پر کئی حلقے مختلف زاویوں سے کوششیں کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے تجزیہ نگار شکیل شمسی کے خیالات.
یہ مسئلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے اور یہاں کی بہت بڑی دولت جو ہے وہ سوئس بینکوں میں اور فرینچ بینکوں میں اور ادھر رکھی ہوئی ہے. فرانس کی حکومت نے کچھ یہاں کی حکومت کو بتایا تھا کہ بہت سے لوگوں کا وہاں پر روپیہ جمع ہے سوئٹزرلینڈ میں، لیکن اس سے کہیں زیادہ روپیہ ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل ابھی تک ان کو نہیں مل سکی. دیکھیے، ہر حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ بدعنوانی ہو، لیکن ہر حکومت میں بدعنوان ہوتے ہیں اور کہتی حکومت یہ کہ بدعنوانی نہ ہو، لیکن ہندوستان میں جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے بدقسمتی سے بدعنوانی ہمارا مقدر بن گیا ہے اور خاص طور سے پچھلی دو تین دہائیوں میں یہ بدعنوانی بہت زیادہ عروج پر پہنچ گئی. اور سب سے پہلا جو بڑا بدعنوانی کا واقعہ یہاں سامنے آیا تھا وہ راجیو گاندھی کے دور حکومت میں آیا تھا اور اس وقت بوفورس کا معاملہ سامنے اٹھا تھا. تو بوفورس کو ٹھیکے میں جو جب یہ خاص کر کے جو خریداری شروع ہوئی، اسلحوں کی دلالی جو شروع ہوئی، اس کی وجہ سے ساری بیماریاں یہاں شروع ہوئی. پہلے بھی تھوڑی بہت رشوت چلتی تھی، بیماریاں ہوتی تھی دفتروں میں اپنے کام کرانے کے لیے 10-5-20 روپے، لیکن لاکھوں اور ہزاروں کروڑ کی بےمانی ہونا یہ عام بات نہیں تھی ہندوستان میں. یہ پچھلے 10-12 سالوں میں زیادہ بڑھ گئی ہے. اس سے پہلے جو ہوا تھا 60-70 کروڑ کا معاملہ تھا کہ اس میں دی گئی ہے رشوت، और कोई इतने बड़े तब भी उस वक्त की बहुत बड़ी बात लगती थी, लेकिन अब तो हजारों लाखों करोड़ की बात हो रही है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला देखिए आपके, 2000 करोड़ का घोटाला और फुला घोटाला, एक रोज एक चीज यहाँ घपला निकल आता है और रोज हुकूमत कहती है हम इस सिलसिले में कर रहे हैं। तो हुकूमत तो कहती है हम संजीदा है और हर हुकूमत संजीदा होती है, लेकिन जो सही में लोग होते हैं वही जब बेमान हो जाए तो फिर कैसे संजीदगी हो जाएगी। अब ये कि उसको कुछ लोग पॉलिटिकल उसका रुख बदल रहे हैं, कुछ लोग जो बेमान हैं जैसे मिस्टर अडवाणी हैं वो अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं बेमानी के खिलाफ, खुद उनकी पार्टी में इतने बड़े बड़े बेमान मौजूद हैं, खुद उनकी पार्टी में उनके वजीर आला को भी सस्पेंड किया गया है केरला के, कर्नाटक के, कर्नाटक में उनके रेड्डी बिरादरान के कितनी बेमानियां उन्होंने की हैं, खुद मध्य प्रदेश में लैंड स्कैम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और वो जो है रथ यात्रा लेकर निकले हैं। तो कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि कल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत होगी तो उसमें बेमानी नहीं होगी। ये तकदीर हमारी बन चुकी है और इसके सिर्फ एक नाटकबाजी चल रही है, उसके खिलाफ जो नारे चल रहे हैं वो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ड्रामा है, उससे कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि बेईमानी खत्म करने के लिए जरूरी है कि आवाम को ईमानदार बनाने के लिए कोशिश की जाए और उनको ईमानदारी की राह पर लाने की कोशिश की जाए।
नाज़रीन, तुर्की के शहर इस्तांबुल में अफगानिस्तान के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन ने अफगान अवाम और हुकूमत की हिमायत पर जोर दिया, हमसाया ममालिक के अहम किरदार पर जोर दिया और इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा ने तेहरान का मौकफ पेश किया। मुलाहजा फरमाइए हमारा तबसरा।
अफगानिस्तान के बारे में तुर्की में बुध के रोज होने वाले इलाकाई इजलास में शिरकत करने वाले तकरीबन 20 ममालिक के वज़राए खारजा और नुमाइंदों ने बैनुल अक़वामी तंजीमों ने अफगान अवाम और हुकूमत की हिमायत पर जोर देते की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीका और नेटो की अफवाज से अफगान फौज को मुंतकिल किए जाने का मुतालबा किया है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी से मुतालिक मुनक़दा इजलास में शिरकत करने वाले नुमाइंदों और तंजीमों के एलामिये में अफगानिस्तान के मसाइल की राह हल पेश करने के सिलसिले में अफगानिस्तान के हमसाये ममालिक के क़लीदी किरदार और इलाकाई और बैनुल अक़वामी मैदान में अफगानिस्तान के साथ तआवुन की तक़वियत पर भी जोर दिया गया है। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के क़याम के मकसद से इज्तिमाई सिक्योरिटी की तक़वियत और इस सिलसिले में तआवुन की जरूरत को भी इस्तांबुल में मुनक़दा मज़कूरा एक रोज़ा इजलास के एलामिये में खुलकर बयान किया गया है। अफगानिस्तान पर अमेरिका और नेटो के एक अरसे से ज्यादा तवील कब्जे से साबित होता है कि कब्जा और जंग बहरान अफगानिस्तान का हल नहीं है और शिद्दत पसंदों के साथ साजबाज समेत अमेरिका और मगरिब की तरफ से मुसल्लत किए जाने वाले तरीकेकार भी अफगानिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकते। इसी बिना पर इस्तांबुल इजलास में एक बार फिर इलाके के ममालिक की तरफ से बहरान अफगानिस्तान के हल में मदद फराहम करने और सिक्योरिटी के मामलात अफगान अफवाज के हवाले किए जाने पर जोर दिया गया है। इसी सिलसिले में इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा अली अकबर सालही ने इस्तांबुल इजलास में कहा कि अफगानिस्तान में नेटो और अमरीका के गैर तामीरी इकदाम के नतीजे में अफगानिस्तान में आम शहरियों के वसी कतलेआम, दहशतगर्दी, मनशियात की पैदावार और स्मगलिंग में इजाफे और इलाके की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरात के अलावा और कुछ नहीं बरामद हुआ है। उनका कहना था कि कानूनी लिहाज से भी गैर मुल्की फौजी अड्डों का क्याम बुरहान अफगानिस्तान के पुरान हल के सिलसिले में आलमी बरादरी और हुकूमत अफगानिस्तान की पॉलिसियों से मुतसादिम है और इलाके में दहशत पसंदी और दहशतगर्दी की तकवीत का बायस होगा। उधर अमरीका के साबिक वजीर खारजा और तजर्बाकार सियासतदान हेनरी कैसिंजर ने भी अफगानिस्तान के हमसाये ममालिक के साथ अमरीका के मुजाकरात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में जंग को खत्म करने के अमल में शिद्दत पसंदों के साथ मुसालहत एक गलत तरीका है। उन्होंने अमरीका के एक अहम बैनुल अक़वामी मरकज में कहा कि अगर अमरीका वाकई अफगानिस्तान में जंग का खात्मा चाहता है तो उसको पहले अफगानिस्तान के हमसाये ममालिक के साथ बातचीत करना चाहिए। यह ऐसी हालत में है कि अमरीका अफगानिस्तान में होने वाले तगैयुरात में अफगानिस्तान के हमसाये ममालिक की अहमियत और उनके किरदार को नजरअंदाज करके इस्तांबुल इजलास जैसे इलाकाई और बैनुल अक़वामी इजलास मुनक़द करा के अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए उनसे ताईद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मंसूबे जिनकी नाकामी बहरान अफगानिस्तान के हल के सिलसिले में वाज़ेह हो चुकी है। बिनाबरी अफगानिस्तान के मसाइल के हल में मदद के लिए अफगानिस्तान के हमसाये ममालिक की आमादगी से एक बार फिर ये बात साबित होती है कि इलाके के ममालिक ने न सिर्फ अफगानिस्तान को फरामोशी और नजरअंदाज नहीं किया है बल्कि उनको बहरान अफगानिस्तान जारी रहने से इस इलाके की सिक्योरिटी पर पड़ने वाले इसके असरात पर भी तशवीश है।
ناظرین پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ کے تاثرات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس اس پروگرام کا نوٹ کر لیں، zawiya_nigah@sahtv.ir۔ ناظرین اسی کے ساتھ احمد عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔